رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ الحمدللہ عز وجل امیر اہل سنت کی کہانی انہی کی زبانی سلسلے میں ایک بار پھر حاضر ہیں اور ابھی چند سلسلے جو آپ نے سابقہ دیکھے اس میں جس طرح ذکر مدینہ آپ سن رہے ہیں سننے اور دیکھنے والوں کے دلوں میں مدینہ منورہ کی تڑپ میں مزید اضافہ ہوتا ہوگا. ہم مزید امیر اہل سنت سے آپ کے اسی سفر مدینہ کے متعلق کچھ انشاءاللہ تعالی سوالات کریں گے. اور ابھی تو ہم سن 1980 کے تذکرے میں ہیں اور نہ جانے کتنے سفر ہوئے اور کون کون سے واقعات آپ کو یاد ہوں گے. سب لیں گے, حج کی باتیں ہوں گی. آپ ہمارے ساتھ مدنی چینل پر ہی رہیے, کہیں مت جائیے, اور مدنی چینل کے ساتھ وابستہ رہیے. صلو علی الحبیب. آپ کے سفر مدینہ کے متعلق ہم سن رہے ہیں آپ ہی کی زبانی. یقیناً مدینہ منورہ میں سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور خود ایک احد پہاڑ وہاں جلوہ فرما ہے, ساتھ ہی بقیہ پاک ہے, اور بھی بہت ساری زیارتیں بابا. اور آپ کی یقیناً امید کرتا ہوں کہ ان مقامات مقدسہ پر حاضریاں ہوئی ہوگی. آپ کی ذات سے متعلق کوئی وہاں کے ایسے واقعات ہوں تو اگر اس کا بھی کچھ بیان ہو جائے.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا محمد. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ
صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ
وعلی آلک وصحابک یا حبیب
اللہ
صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ
صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ
وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ
وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ.
مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ ہمیں جان و دل سے
پیارا.
اللہ تبارک و تعالی مدینے کی محبت نسبت سلامت رکھے.
آمین.
اور اس میں روز افزوں ترقی عطا.
آمین.
یہ کہ مدینہ شریف کی حاضری یہ تو واقعی سعادت ہی سعادت ہے, اس میں تو کوئی دو رائے ہے نہیں. سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار فائز الانوار پر الحمدللہ حاضری بلکہ حاضریاں ہوئیں
ماشاءاللہ.
جبل احد شریف پر بھی حاضری ہوئی. جبل احد
احد احد
عربی میں احد ہی دیکھا, اس کو
ہا پر
پیش ہے. جبل احد یعنی احد پہاڑ, یہ سب زبردست پہاڑ ہے.
یہ کتنا بڑا ہے؟
یہ 4.25 میل پر پھیلا ہوا.
4.25 میل.
جی
ہاں. تو باپا جان پہاڑ کی زیارت
نسبت کی باتیں ہیں بھائی. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں, اس سے محبت کرتا
ہوں.
اب جبل احد سرکار سے محبت کرتا, ہم اس سے محبت
سبحان اللہ, سبحان اللہ.
اپنا ہے وہ عزیز جسے تو عزیز ہے, ہم کو ہے وہ پرسن جسے آئے تو پسند.
اللہ اللہ کیا کہنے.
الحمدللہ تو عہد شریف کی تو کیا بات ہے, وہ وہاں کے تو ہم نے کانٹے بھی کھائے, کانٹے گاڑیاں جو
کھائے
وادی شریف میں, کہ وہاں کا وہاں جاؤ تو وہاں کے میوے کھاؤ,
کانٹے کھائے.
ہاں تو کچھ نہ ملے تو کانٹے ہی بھی کھا لے, اس طرح کا مطلب یہ کہ مضمون حدیثوں میں
یہ محاورتن کانٹے کھائیں یا کانٹے کھائیں,
وہ جیسے کہ وہ وہاں کے خود رو قسم کی مطلب یعنی کہ وہ جھاڑیاں
جی جی
یہ بھی کھائی جاتی وہاں تبرکن,
ماشاءاللہ
الحمدللہ ہم نے وہ بھی کھائے ہیں تھوڑا تھوڑا جیسے تبرکن.
باپا جان جب پہلی بار عہد شریف حاضری ہوئی نظر پڑی, اچھا پھر یہ بھی ہوا ہوگا کہ میرا تو ذہن میں یہی آتا ہے کہ آپ کے ذہن میں تو یہ شاید بہت پہلے سے چل رہا ہوگا کہ میں اس پہاڑ کی طرف جا رہا ہوں کہ جس کو سرکار نے فرمایا ہے کہ مجھ سے محبت کرتا ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, تو کیا چل رہا تھا دل میں؟ اور
ایسا کچھ یاد نہیں ہے مجھے
جی,
البتہ یہ کہ اتفاق سے حاجی ابراہیم باپو کے ایک پڑوسی اس وقت کے مجھے مل گئے مدینہ شریف میں.
کیا بات ہے.
تو ہم دونوں عہد شریف کی زیارت کے لیے گئے تھے, کیوں میں تو اکیلا ہی گیا تھا سنت سے. عہد شریف ہم حاضر ہو گئے سید الشہداء کے مزار پر, وہاں حضرت سیدنا عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بھی ساتھی مزار آتے ہیں
ماشاءاللہ.
قریب میں پھر گنجے شہیداں بھی ہیں جہاں دیگر شہدائے عہد آرام فرمائے. خیر تو ہم نے مزار شریف پر حاضری دی, عہد شریف کی زیارت کو چلے. عہد شریف کی کیا بات ہے میرے پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک بار جبل احد پر تشریف فرما تھے
جی جی,
ساتھ میں صدیق اکبر
اللہ اللہ,
فاروق اعظم رضوان غنی
اللہ اللہ,
رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین
ماشاء اللہ,
یہ بھی تھے. تو پہاڑ لرزنے لگا, عشق میں جھومنے لگا,
وجد میں آ گیا,
وجد میں آ گیا. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے احد پہاڑ کو ٹھوکر ماری اور فرمایا کہ اے پہاڑ تھم جا, اس وقت تجھ پر ایک نبی ایک صدیق اور دو شہید موجود ہیں.
ماشاءاللہ
اس کا زلزلہ جو تھا وہ رک گیا
ماشاءاللہ,
تھر تھرانا, جس کو میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان نے اس طرح نقشہ کھینچا. ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا, رکھتی ہے کتنا وقار, اللہ اکبر.
ایڑیوں
کی برکتیں بھی پائی گئے.
ہائے
آئندہ کی خبر بھی ارشاد فرما دی.
ہاں یہ تو اس میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے غیب کی خبر بھی دی نا, کہ دو شہید حضرت امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم اور امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہما, یہ دونوں بھی تھے
جی جی,
یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پتا تھا کہ یہ دونوں آگے چل کر شہید
ہوں گے,
تو یہ غیب کی خبر ہے
ماشاءاللہ
الحمدللہ. تو اس طرح یہ پہاڑ اتنا مقدس ہے کہ اس کو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدم چومنے کا شرف ملا
ماشاءاللہ.
خوب جھوم جھوم کر جلوے دیکھنے کی سعادت اس نے پائی, اور ایک حدیث کے مطابق جبل احد جو ہے یہ جنت کا ایک دروازہ بنے گا.
اللہ
اللہ, اب وہاں کوئی غار بھی ہے یہ سنا کہ وہاں کوئی غار بھی ہے جبل احد شریف.
ہاں وہ غار, ہاں غار ہے, غار سجدہ غالباً اس کو کہتے ہیں, وہ بھی ہے. اور بھی وہاں مختلف تبرکات ہیں,
سیدنا ہارون علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کا مزار شریف بھی اہد شریف پر ہے.
ماشاءاللہ. بابا جان وہ آپ فرما رہے تھے کہ بابو کے پڑوسی
اب وہ میرے ساتھ تھے بابا اہد شریف پر ہم اس کی برکت لوٹنے کے لیے اوپر چلے گئے اور ادھر 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 گھومنے لگے یہاں تک کہ راستہ بھول گئے.
اللہ اللہ
ہم مدینے کی گلیوں میں اب جدھر دیکھو پہاڑی پہاڑ ہے
کیا بات
سمجھے اب راستہ کہیں ملے نہیں اب اترے کیسے اب ایسے اندھادھن اتریں گے تو پھر سمجھے قبر بنانے والا بھی نہیں ملے گا تھا تو نہیں کوئی ہم دونوں تھے وہ میرے ساتھ جو تھے ظاہر ان کو بیچاروں کی تشویش. اچھا میں مطلب عجیب میری کیفیت تھی مجھے مطلب یقین مانے کہ آداب فیصد بھی تشویش نہیں تھی
باقی
گلیوں میں سرکار کے پاس آئے ان کے پار پر آیا ہوں. اچھا اب میں کیا کروں گے میں اشعار پڑھوں
کیا بات ہے کیا بات ہے
اور میں اب کوئی راستہ ہی نہیں ملتا تھا میں لمبا ہو جاؤں گا لمبا ہو کر میں شعر پڑھوں لاشا میرا طیبہ کے بیا با میں پڑا ہو اور روح بنے بلبلے بستان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو مولانا جمیل الرحمان صاحب کا یہ شعر پڑھتا تھا یہ پریشان گیا راستہ بھول گئے راستہ ملتا نہیں موت سر پہ منڈلا رہی ہے گویا کیا ہوگا تو راستہ ہی اندھیرا ہوگا کوئی ادھر ہم کو بچانے کے لیے بازار انسان آ ہی نہیں سکتا اتنا بڑا پہاڑ ہم اس میں سجکا ہی نہیں پڑتا تھا میں لیٹ کے یہ پڑھوں گیا تو اس طرح خیر ہوتا رہا آخر کار آپ کے ساتھ بیٹھا ہی ہوں. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کے خلیفہ مجاز مداح الحبیب مولانا جمیل الرحمن رضوی علیہ رحمۃ اللہ القوی کا شعر ہے اور یہ مولانا جمیل الرحمن صاحب نعت گو شاعر تھے اور اعلی حضرت کی وصیت ان کے لیے تھی کہ یہ میری میرے جنازے میں میرا قصیدہ درود کعبے کے بدرود دجا تم پہ کروڑوں درود پڑھے
یہ پڑھے.
ہاں
یہ نعت خوان بھی تھے بابا جی.
ہاں تو انہوں نے یہ قصیدہ درود پڑھا تھا
جنازے پر عمل بھی کیا تھا
جی جی میں وہ حیات تھے اور وصیت پر عمل ہوا. تو یہ ان کا شعر ہے لاشا میرا طیبہ کے بیا با میں پڑا ہو اور روح بنے بلبل بستان محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بیا با ویرانہ جہاں کوئی ظاہری طور پر آبادی نہ ہو جنگل دشت صحرا اور بستان بنے باغ. یہ انہوں نے یہ اپنی تمنا کا اظہار کیا شعر میں کہ کاش مجھے موت اس طرح ہے کہ مدینے کے بیابان میں میری لاش پڑی ہو اور میری روح پرواز کرے اور باغ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گویا بلبل کے طور پر وہ پرواز کرے اور روح بنے بلبل بستانے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو ان کا ایک آرزو تھی تو وہ ہمارے لیے بھی یہ تھا نا کہ ہمیں تو واقعی کوئی بظاہر تو کوئی انسان نظر ہی نہیں آ رہا.
بابا یہی پوچھنا چاہ رہا تھا میں کہ یہی چٹکیاں لے رہی تھی اس وقت خواہش کے لگتا ہے کہ
میں بس مطمئن تھا کہ مطلب کچھ نہیں ہوگا خیر ہے خیر ہے. اور لوگ دنیاوی معاملہ تو بولتے ہیں خیر ہے خیر ہے کچھ نہیں ہوتا حالانکہ بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے. تو وہ ایک ذہن بنا ہوا تھا کہ ہم آئے کہاں مدینے میں
ایک تصور جب قائم ہو گیا نا کہ میں ہوں کہاں
کہاں
ٹھیک
اور جس توجہ میں ہوں نظر میں ہوں جو بھی ایک کیفیات ہے. اب
ویسے میں مطلب ڈر مجھے بھی بہت لگتا ہے ایک بشری تقاضا ہے وہاں ڈر ہی نہیں لگ رہا
کیفیت کیفیت کی بات
میں مطلب کس کے دامن میں ہو گیا
کیا ماشاءاللہ
ڈنڈائی کریں
کیا کہنے
صدر قیامت کے سپاہی وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں
ماشاءاللہ.
اب کلام آپ نے بہت سارے لکھے تو اس وقت کوئی کلام مدینہ منورہ میں آپ نے قلم اٹھا لیا تھا اس وقت وہ تو شریف پر
نہیں بابا مدینہ منورہ
مدینہ شریف میں تو الحمدللہ کئی بار اشعار سن 80 میں
پہلا کلام
سن 80 میں دوسرے کو کلام یاد نہیں ہے لیکن الوداع تاجدار مدینہ
جو وہاں اس وقت
دیکھی ہے 80 کا ہے
اللہ
کی رخصت کے وقت
تو بارگاہ رسالت میں مقبول کلام ہوگا.
کاش
سنا ہے صحیح ہے اسلامی بھائی زور جو بشارت ملی ہے اس کلام پر. تو احد شریف میں بابا پھر کیا ہوا مطلب
بس اور آخر کار وہ رستہ نظر آ گیا اور اتر کر شہر میں آنے میں کامیابی حاصل ہوئی.
وہیں سے تو رستے نظر آ جاتے ہیں رستے وہیں سے نظر آتے ہیں
سارے وہ سبھی کو وہیں سے روشنی مل رہی ہے سبھی کو راستے مل رہے ہیں. وہ دوپہر کا وقت تھا میرا وقت بھی دور.
آپ کے رفیق کی ایک تشویش تو دیر ہے کہ مطلب کہ ایک شام ہو جائے گی اور رات ہو جائے گی.
میں یہ بول نہیں رہتا دیکھیں وہ ایک اپنی طرف سے
باڈی لینگویج ہے ان کے مطلب گھبراہٹ ظاہر ہو
رہی ہے. میں ان کو بولتا تھا میرے کو یار یہ سب ادھر تو سب چیزیں چمکتی نظر آتی ہیں اسے دھوپ ہوتی نا بولے یہ آپ کا حسن نظر ہے نظر آ رہی ہے مجھے تو نارمل سب تو ایک مطلب وہ ذوق شوق مدینے کی محبت بس اللہ عطا کرے اور برکت.
کوئی پہاڑ جبل احد فرمایا کوئی ایسا پہاڑ بھی ہے جس سے سرکار علیہ السلام نے نفرت فرمائی؟
جبل عقیر یہ مطلب فرمایا کہ یہ مجھ سے بغض رکھتا ہے.
یہ وہیں سے نظر آتا ہے
مجھے یقینی طور پر معلوم نہیں کہ یہ پہاڑ ہے جبل عقیر پتا نہیں مجھے اس کا محل وقوع ہے کتابوں میں لکھا ہوا اور اس کو دیکھنے کی ضرورت بھی کیا
کیا دیکھیں گے.
لیکن ایسی چیزوں کے بارے میں عام طور پر ہمارا مشاہدہ ہوتا ہے جب کسی چیز کے ایسا ریفرنس ملتا ہے ہم نے دیکھنا ضرور ہے. یہ ایک عام طور پر ایک
تجسس ہوتا ہے بھائی اس کو کیوں دیکھے یار.
نہیں بابا جان یہ بھی تو ہو سکتی نا نیت کہ یہ اس معلوم ہوگا تو یہاں کے جانے سے بچنے سے
بہت پہلی بات کی نا کہ وہ نا جو تمہارا نہیں اسے ہم نے اپنے دل سے نکال رکھا ہے.
کیا
یہ تو جنت میں جائے گا وہ جبل احد.
جبل احد تو جنتی پہاڑ ہے.
جبل عقیر
عقیر دوزخ کا دروازہ بنے گا.
نہیں دیکھنا
بابا. ایک بار وہ کسی نے مجھے کسی مشہور شخصیت کا بتایا کہ وہ مسجد نبوی میں آیا ہوا ہے اور اس کی نام میں نے سنا تھا لیکن اس کا مجھے پتا تھا کہ یہ عقیدہ درست نہیں ہے بہت یعنی کہ تو مجھے نے اتنے بڑے عقیدت بھرے انداز فلاں آیا ہوا ہے میں نے کہا یار یہاں سے وضو خانہ بہت دور پڑتا ہے یار. کیوں
کیوں
بولا وہ مطلب ہاں میں دیکھوں گا تو پھر میرا وضو کیسے رہے گا اس کو میں بطور تنفر یہ کہا کہ اس کو دیکھوں گا تو یار پھر وضو کرنے دوبارہ اتنی دور جانا پڑے گا ہے تو نہیں دیکھتا اس کو الحمدللہ دیکھا ہی نہیں اس کو نہ کہ اس کا نام ایسا تھا کہ آدمی دیکھے اس کو کہ چلو دیکھتے ہیں.
یعنی جہاں سے بکس کی کوئی بو آ جائے وہاں پر دیکھنا بھی نہیں
دیکھنا
یہ ہے نا کہ وہ محبت کو محبت کے معیار کو چیک کرنے کے لیے یہ دیکھنا ہے. یہ بھی ایک معیار بنایا ہے کہ تم جس سے محبت کرتے ہو اس کا معیار چیک کرنے کے لیے دیکھو کہ اس کے دشمنوں سے تمہیں نفرت کتنی ہے.
اور فطری طور پر بھی ایسا ہی ہے
بابا نے
ہوتا ہی ہے
شیر کیا نا دیکھنا ہے تو مدینہ دیکھیے.
یہ میرا نہیں شیر کسی کا
آپ نے شاہ فرمایا تھا کسی
دیکھنا ہے تو مدینہ دیکھیے قصر شاہی کا نظارہ کچھ نہیں. قصر شاہی میں نے شاہی محل پیلس آف کنگ
جیسے یہ تو قصر شاہی کی ایک بات ہوئی یعنی اس کا بھی تعلق زیادہ سے زیادہ دنیا تک ہوگا اور جہاں بات ہمارا موضوع چل رہا ہے وہ تو شاید اس سے بھی سخت ہو جائے گا کہ اس کو دیکھنے کا کیا فائدہ ہوگا.
اس کو دم نظرہ اگر حور بھی ساغر منہ پھیر لے جو تشنے دیدار تیرا ہو.
اور جب لوگ وہاں پر بھی آپ مطلب ننگے پیر ہی گئے
الحمدللہ.
اتنا عرصہ آپ نے جو گزارا
جوانی تھی اب تو یار
ننگے پیر
اب کیا اب چل کے دیکھتے ہیں نا کیا ہو سکتا ہے.
لے چل
چل تو آپ کا چینل ہے نا بھائی ہمارا تھوڑی ہے ہمارا چل چینل ہی نہیں ہے ڈبا تو ڈبا نا ڈبا انجن بنتا ہی نہیں ہے ڈبا ڈبا ہی رہتا ہے ڈبا انجن نہیں بن سکتا
آپ سے پہنچ نہیں سکتا میں
وہ ننگے پیر کا سورہ کئی ماہ آپ نے وہاں گزارے، کیسے ذہن بنا ننگے پیر رہنے کا آپ کا مدینہ منورہ میں؟
وہ اپنے حضور مفتی اعظم ہند رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ، جو شہزاد اعلیٰ حضرت ہیں، ایک تو ان کا پتہ چلا کہ انہوں نے سفر حج میں کہیں بھی چپل نہیں پہنی، اور مدینہ شریف میں ویسے ننگے پیر رہنے کا ذہن تھا پہلے سے، وہاں جا کر مفتی اعظم کا سارے سفر حج کا پتہ چلا، لیکن بعد میں کسی نے اس کی تکذیب بھی کی، اب اللہ بہتر جانے درست کیا، تو میرا پھر کیسے سارے سفر میں جو ننگے پیر رہنا چاہیے،
تو ہر وقت ننگے پیر واش روم وغیرہ جاتے ہیں بابا، تو پھر کیا صورت ہوتی ہے؟
واش روم میں تو ظاہر ہے کہ ننگے پیر نہیں جانا چاہیے، کہ وہ جگہ ایسی ہے کہ یعنی کہ ایک آدمی فطری طور پر بھی اس میں جو پانی بکھرا ہوتا ہے اس میں بھی پاؤں رکھنا پسند نہیں کرے گا،
تو کیا کرے؟ چپل تو نہیں ہے،
تو میں کیا کرتا تھا پتا، میرے وہ پلاسٹک کی تھیلی ہوتی تھی میرے پاس، اس کے اندر میرے پاس چپل ہوتے تھے، چپل بغل میں، ایک ہاتھ میں پانی کی بوتل، مزید نہیں بتاتا، خیر اس طرح پانی کی بوتل کا زیادہ تر استعمال وہ ہوتا تھا کہ جیسے کب مٹی سے آلود ہو گئے پاؤں، گلیوں میں گرد شریف وغیرہ تو ہوتی ہے نا، اب یہ کہ گرد آلود پاؤں لے کر مسجد نبوی شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام میں داخل ہونا، یا مسجد الحرام شریف میں، یا کسی بھی مسجد میں داخل ہونا، مسجدیں تو اللہ کا گھر ہے، تو یہ تو نہیں ٹھیک نا، تو میں مطلب یہ کہ اپنے پاؤں دھو لیتا تھا، اور واش روم کے لیے تو میں نے کہا چپل ہی پہن کر بھی جانا چاہیے، کہ اگر چپل نہیں پہنیں گے تو یہ تنفیر عوام کا باعث بنے گا، اور لوگ دیکھیں گے بولیں گے یہ ننگے پاؤں چلا گیا، اب ناپاک پاؤں سے مسجد میں داخل ہو جائے گا، معاذ اللہ، یہ اسی لیے میں سوچا کہ جو بھی اگر چپل نہیں پہنتا مدینہ شریف میں، تو کم از کم چپل اپنے ساتھ لازم رکھے، واش روم میں چپل پہن کر جائے، اور عند ضرورت بھی چپل پہن لے، مثال کے طور پر گلیوں میں کبھی پانی بکھرا ہوا ہوتا ہے تو اس میں بھی چپل اتنی دیر تک پہن لے،
یہ آپ تو ابھی ارشاد
فرمائے، نظافت کا خیال رکھے، کیونکہ وہ نظافت معنی صفائی، تو یہ شریعت کو مطلوب ہے، اور تنظیف سنت بھی ہے، صفائی رکھنا ہی سنت بھی ہے، تو پاؤں ایسے نہ ہو کہ مٹی لگی ہے یا معاذ اللہ کیچڑ لگی ہے اور مسجد کے اندر داخل ہو گئے کہ ہم بھائی عاشق ہے، تو وہ نہیں، محبت اور شریعت جب تک ہوش و حواس قائم ہے یہ دونوں ساتھ چلیں گے، اور محبت شریعت کے ماتحت رہے گی،
عشق کو بھی اس کے آداب کے ساتھ لے کر،
جی ہاں، عشق و محبت جو ہے وہ شریعت کے ماتحت ہیں، شریعت کی حد توڑنے کی اجازت نہیں ہے، الا ہوش میں جو نہ ہو وہ کیا نہ،
ابھی ہوش اور کیا نہ کرے، اور جوش اور یہ عشق و محبت، یہ ساری باتیں اللہ کے فضل و کرم سے ایک دعوت اسلامی کا ایک اپنا انداز ہے بابا، اس سے پہلے بھی ایک سلسلہ میں نے آپ سے کچھ اس طرح کا سوال کیا تھا کہ جو لوگوں کے ذہنوں میں خیالات آتے ہیں، تو ماشاءاللہ آپ جواب دیتے ہیں تو ہمت ہوتی رہتی ہے آپ سے اس طرح کا سوالات کرنے کی، تو اب جیسے باپو نے ابھی وہ بات چھیڑی چپل کی، تو اب آپ کہہ رہے کہ جناب یہاں چپل یہاں پہنو، یہاں چپل پہنو، تو وہ بوتل تھی تو پاؤں دھوتے تھے، تو یہ نہیں، تو ٹھیک ہے وہ مسجد کے اندر اس طرح نہیں جانا چاہیے جیسا فرما رہے، لیکن اب کسی بات بھائی تو صحابہ کرام علیہم رضوان یہ کیا مطلب، ان سے عشق و محبت کی تو واقعہ چلتے ہیں، عشق و محبت کی داستانیں چلتی ہیں، مدینے سے ان کو کتنی محبت تھی، تو کیا صحابہ کرام علیہم رضوان نے کیا مدینہ عشق منورہ کے اندر کیا چپل اتارے تھے؟ تو اس طرح کے جو خیالات ہوں ان کو آپ کیا مطلب جواب دیں گے کہ یہ کیا چپل اتار کر چلنا ہے، جب ادھر بھی چپل پہنے ادھر بھی چپل پہننے، تو اس کا کوئی اطمینان بخش جواب آپ دے پائیں گے مدنی چینل کے ناظرین کو؟
قرآن کریم میں وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، نبی کی تعظیم و توقیر کرو
کرو، ٹھیک،
وہ کئی آداب بھی بیان ہوئے،
ٹھیک ہے،
لیکن انہیں آداب کے یعنی کہ وہ کیونکہ تو سارا سمجھو نا کہ کوزے میں سمندر بند ہے، تبیان اللہ کل شیء، اس میں ہر چیز کا بیان ہے، تو اب مفسرین نے اس کے تحت یہ فرمایا کہ جو جو تعظیم کے طریقے آئندہ بھی ایجاد ہوتے رہیں گے جو شریعت سے متصادم نہ ہوں تو وہ بھی اس کے تحت داخل ہے.
ٹھیک.
وہ تو عزیرو ہو وہ تو وقع روح ہو.
ٹھیک ہے.
یعنی آپ کی اس بات سے یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ جو چپلیں مدینہ میں اتار رہا ہے وہ یہ نیت کر لے کہ میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی خاطر ایسے کر رہا ہوں, ان کے شہر کی تعظیم کر رہا ہوں,
ان کی نسبت کی تعظیم.
ظاہر ہے کہ وہ مدینہ میں چپل آدمی نہیں پہنتا تو کیوں نہیں پہنتا کہ ان گلیوں میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چلے پھرے ہیں اور یہ آقا کا مدینہ ہے تو احترام. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک طرف تو یہ کہ وہ اجازت ہے تعظیم کی.
صحیح.
اب صحابہ کرام علیہ رضوان نے چپل پہنے نہیں پہنے, صحا ستہ کی مشہور کتاب ابو داود شریف میں ہے, کسی نے حضرت سیدنا فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کیا بات ہے آپ کو پرا گندا سر دیکھتا ہوں, یعنی سر کے بال آپ کے بکھرے ہوئے دیکھتا ہوں. انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم کو کثرت ارفاہ یعنی بنے سنورے رہنے سے منع فرماتے تھے. اس نے کہا کیا بات ہے کہ آپ کو ننگے پاؤں دیکھتا ہوں. انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم کو حکم فرماتے کہ کبھی کبھی ہم ننگے پاؤں رہیں. تو آپ نے دیکھا کہ ننگے پاؤں رہنے کا حکم صحابہ کرام کو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے بھی ملا ہوا ہے کہ کبھی کبھی ننگے پاؤں رہا کریں. تو مطلقا ننگے پاؤں رہنا یعنی کہ منع نہیں ہے ننگے پاؤں رہنا, بلکہ حدیث شریف میں ترغیب ہے. پھر یہ کہ جو مقدس جگہ ہوتی ہے وہاں اگر کوئی ننگے پاؤں ہو جائے تو کوئی حرج نہیں, بلکہ مسجد میں ہم ننگے پاؤں ہی تو ہوتے ہیں. بلکہ ننگے پاؤں رہنے کی تو قرآنی دلیل بھی سنتے چلے.
اللہ
پارہ 16 سورہ طہ آیت نمبر 12 میں حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوا فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طوا, ترجمہ کنز الایمان, تو اپنے جوتے اتار ڈال بے شک تو پاک جنگل طوا میں ہے. سبحان اللہ, جب طور سینا کی مقدس وادی میں سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو خود اللہ تبارک و تعالی جوتے اتار لینے کا حکم فرمائے تو مدینہ پھر مدینہ ہے. یہاں اگر ننگے پاؤں رہا جائے تو کیوں سعادت کی بات نہ ہوگی.
نتیجہ یہ نکلا کہ یہاں پر ایک عشق و محبت کا ایک ایسا انداز ہے کہ جس کو تنقید کی نظر سے نہیں بلکہ عشق و محبت ہی کی نظر سے دیکھنا چاہیے.
ہاں نہیں, اگر کوئی ننگے پاؤں نہیں رہتا کوئی گناہ نہیں ہے, مگر جو رہتا ہے اس کو برا بھلا کہے گا تو گناہگار ہوگا کہ شریعت نے اس کو برا بھلا کہا نہیں.
جب اس کو شریعت نے نہیں روکا تو آپ کیوں روکتے ہیں؟
اس کی دل آزاری نہ کرے اور دل میں کوئی اس پر اعتراض نہ لائے کہ جائز ہے وہ عشق میں کر رہا ہے,
مگر وہ ننگے پیر رہنے کے جو تقاضے آپ نے بیان کیے تقاضے پورے کرے.
بالکل. اور نظافت صفائی, مسجد میں داخل ہوگا تو دھو کے داخل. وہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا آپ نے فرمایا نا, تو ایک تو یہ کہ ننگے پاؤں رہنے کا بھی حکم ہے. اب یہاں مراد یہ کہ مدینہ شریف کا احترام اس حدیث سے یہ مراد ہم نہیں نکال سکتے, لیکن ننگے پیر رہنے کا اور صحابی ننگے پیر بھی دیکھے گئے رضی اللہ تعالیٰ.
کیا تعظیم کے لیے ہمارے لیے معیار ضروری ہے کہ صحابہ نے جو تعظیم اختیار کی وہی ہم کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ کوئی تعظیم جیسے آپ نے بھی پچھلی گفتگو میں فرمایا کہ آئندہ بھی جو طریقے ایجاد ہوں گے
جی جی,
تو کیا ہم صرف وہی تعظیم کے پہلو کو مد نظر رکھیں گے جو صحابہ کرام کی تعلیمات سے ملتے ہیں, یا کوئی اور بھی صورت ہو سکے گی؟
صحابہ کرام علیہ رضوان کی تعظیمات سے جو ٹکراتے ہوں وہ تو نہیں لیے جائیں گے, اور بے آئین ہی اسی انداز میں تعظیم کرنا تو وہ تو کوئی ماں ایسا جن بھی نہیں سکتی. صحابی کے درجے پر پہنچے گا کون یار؟ پہنچ ہی نہیں سکتا. انہوں نے جو تعظیمیں کی ہیں اور جو اشاروں پر گردنیں کٹوائی ہیں,
جی ہاں, اس کا مطلب یہ ہو رہا ہے کہ تعظیم و تقریم کا وہ طریقہ جو شریعت سے متصادم نہیں ہے
وہ جائز ہے,
اس کو اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے,
کوئی حرج نہیں.
اور یہ اپنے اپنے عشق اور اپنے اپنے محبت کے انداز ہے.
اب ادھر الزامی طور پر یہ سوال ہو سکتا ہے نا کہ بھائی آپ بولتے ہیں کہ مدینہ شریف میں صحابی نے کس کس صحابی نے چپل نہیں پہنے, تو آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو ہم یہ کہیں گے نا کہ بھائی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ شریف میں چپل پہننے ہی کا حکم کب فرمایا کہ چپل پہنو ہی پہنو اور بغیر چپل کے مدینہ شریف کی گلیوں میں مت نکلو؟ ہوا یہ ایک الزامی ہوتا ہے سوال, ہم آپ سے سوال کر رہے ہیں. اور یہ شریعت کا مسلمہ اصول ہے کہ جس کام کو منع نہیں کیا گیا وہ جائز ہوتا ہے. یعنی کسی کام پر عدم جواز کی دلیل نہ ہونا خود دلیل جواز ہے.
اور اب جیسے کہ آپ نے یہ جو ارشاد فرمایا, اس سے جو مجھے یہ یاد آ رہا ہے, ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان مدینے کی گلیوں میں گھوڑوں پر سواری کیا کرتے تھے؟ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سواری نہیں کی, تو یہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مدینے کی تعظیم اور تکریم کی بنیاد پر گھوڑے پر سواری نہ کرنا, یہ اگرچہ یہ ان کا اپنا فعل تھا لیکن چونکہ یہ عشق و محبت کا ایک انداز تھا جو صحابہ سے ثابت نہ صحیح لیکن ایک انداز تھا, اور کسی آج تک اتنے 1300 سالوں میں کسی نے بھی اس انداز پر کلام نہیں کیا, تو جب اس پر کلام نہیں ہے تو پھر اس پر بھی کلام کیوں کہا جا سکتا ہے؟
بے شک بے شک. سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑوں پر سواری کا جہاں تک تعلق ہے تو اس سے بھی بچتے تھے, بلکہ اصل ننگے پیر چلنے کی جو ترغیب ہے نا, یہ جو مجھے جو ملی تھی وہ اسی سے ملی تھی. اچھا سے پہلے کہ سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر ان مدینہ منورہ میں جوتے پاؤں میں نہیں ڈالتے,
نہیں ڈالتے,
نہیں, یہ روایت میں موجود ہے.
کوئی لاجک انہوں نے بتایا
امام مالک؟ یہ حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ جن کا ابھی میں نے واقعہ بیان
کیا, جی انہی کا, جن کے کروڑوں ماننے والے آج بھی.
حضرت امام مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ,
جی جی, سیدنا مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, چار جو مشہور امام ہیں, حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ, حضرت سیدنا امام شافعی, حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل, اور حضرت سیدنا امام مالک رحمہم اللہ تعالی,
جن کو عالم مدینہ بھی کہتے ہیں.
جی عالم مدینہ بھی تھے, مدینہ ہی میں رہتے تھے, حج کر لیا تھا فرض, دوبارہ حج کے لیے جاتے بھی نہیں تھے, یہ بھی کسی صحابی سے ثابت نہیں ہے کہ صرف اس لیے کہ
حج پہ نہیں جاتے, دوبارہ
نہیں جاتے تھے, میں نے فرض ادا کر لیا, ایسا نہ ہو کہ مدینے سے باہر جاؤں اور مجھے مدینے سے باہر موت آ جائے. اچھا پھر یہ کہ مدینہ منورہ میں بول و براز نہیں کرتے تھے, استنجا نہیں کرتے تھے,
رہتے مدینے میں تھے,
رہتے مدینے میں تھے اور مدینہ شریف سے باہر تشریف لے جاتے تھے بول و براز کے لیے, استنجا کے لیے, الا یہ لکھا ہے کہ مجبوری میں جیسے بیماری وغیرہ میں کبھی کیا ہو, ورنہ مدینہ شریف سے باہر.
لگتا تو ایسا ہے کہ یہ وہ واقعات ہیں کہ شاید ایک تعداد ہے جن کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کو یہ کویا کہ یہ واقعات ہی نہیں پتا کہ ہمارے اسلاف اور عشاق جو ہمارے گزرے ہیں انہوں نے مدینہ منورہ میں کیسے حاضریاں دی, کیسے مدینہ منورہ میں رہے, پتہ جیسا لگتا تھا کہ فی زمانہ ایک ٹرین ہے, تو وہ لوگ سمجھتے ہیں بھائی یہی ایک انداز ہے. ہمارے بزرگوں کی لگتا ہے کہ سیرت اور ان کا مدینہ منورہ کی حاضری کے حوالے سے جو کردار تھا, ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہ نہیں ہے. آپ جو اس وقت جو مدنی پھول عطا فرما رہے ہیں سیدنا امام مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے, یہ تو ہو سکتا ہے کہ ہماری بہت بڑی مطلب کہ ناظرین کے لیے ایک نئی بات ہو نا, شاکنگ نیوز کہ وہ مطلب کہ وہ چپل ہی پہنا کرتے تھے اور استنجا وغیرہ کے لیے باہر جایا کرتے تھے. اتنی مدینے کی تعظیم, اتنی مدینے کی تقریب, ماشاء اللہ, عاشقوں کا حصہ نہیں, یہ درست, یہ عاشقوں کا حصہ ہے. اور اب یہ ایسا کہہ سکتے ہیں کہ یہاں عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے چاہیے, اور عشق و محبت پر جو آپ نے جو بہت پیارا مدنی پھول دیا کہ جو شریعت سے نہیں ٹکرا تھا تو عشق و محبت میں چلتے چلے جاؤ.
جدہ شریف میں ایک بار دو عرب نوجوان میرے پاس آ گئے اور مجھے کہنے لگے کہ یہ اپنے چپل نہیں پہنے پاؤں میں, کیا حکمت ہے اس میں؟ تو میں نے ان کو یہی سمجھایا اور میں نے امام مالک کا ان کو حوالہ دیا. سعادت مند تھے اور لہجہ بہت نرم تھا ان کا, محبت والا تھا, اور ماشاء اللہ یہ مطلب اچھی طرح رخصت ہوئے. یہاں تک کہ ایک بار مدینہ منورہ کی گلی میں ایک شخص نے ہم کو آ کر ملا, ہم گزر رہے ہوں گے, اور بولا کہ میں تم کو آتے آتے دیکھتا ہوں, تم لوگ یہاں چپل نہیں پہنتے, اس میں حکمت کیا ہے؟ تو میں نے اپنی جو بھی حکمتیں تھیں وہ عرض کی, تو اس کی بڑی سمجھ میں آئی. حالانکہ وہ اس نے بتایا کہ میں نے درس نظامی کیا ہوا ہے, 5 سال میں نے تدریس بھی کی ہے, اور فلاں طبقے کے ساتھ, ایک طبقہ کہ جو ان چیزوں کو نہیں مانتا, اور وہ وہیں کھڑے کھڑے الحمدللہ عطاری بن گئے.
ارے واہ, صلوا علی الحبیب صلی اللہ
علیہ وسلم. بولا عشق ہے تو یہ بس
سمجھ میں آ گیا نا,
سمجھ
بس یہ نصیب کی بات ہے, نصیب کی بات ہے.
اور فطرت سلیمہ کو سمجھ میں آنا بھی چاہیے.
فطرت سلیمہ کو یہ آپ نے اچھی مطلب وہ بات کی کہ جس میں فطرت سلیمہ اس کو سمجھ میں آئے گا, باقی تنقید کا جس کا ذہن ہوگا نا زیادہ عقل مند ہوگا, وہ کبھی بھی نہیں پہنچ سکتا اس تک کہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں, عشق پر اعمال کی بنیاد.
دو نوجوان تھے, ننگے سر, بڑے بڑے بال, یوں بھرے ہوئے بال, اور تھے مولانا ٹائپ کے. وہ ہمارے ایک اسلامی بھائی کو مدینہ منورہ میں ننگے پیر دیکھا ہوگا, تو وہ اس کو سمجھانے کے لیے آئے کہ یہ آپ نے جو ننگے پیر آپ گھوم رہے ہو, یہ صحابہ کرام اسے نہیں گھومتے تھے. تو اس نے ان کے سر کو دیکھا اور جواب دیا کہ جس طرح تم یہ ننگے سے اتنے بڑے بڑے بال لے کے گھومتے ہو نا, تم سے صحابہ کرام ایسے ننگے سر اور اتنے بڑے بڑے فیشن والے بال لے کے گھومتے تھے, اور تم کو سمجھانا بیکار ہے, یہ کیا کر دے گئے, یہ کیا بات ہوئی.
میں یہی عرض کرنا چاہ رہا تھا جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ وہ یہ تعداد ہوگی جس نے امام مالک علیہ رحمہ کی سیرت نہیں پڑھی ہوگی, تو میرے منہ میں یہی جملہ آ رہا تھا کہ شاید ایک تعداد ہوگی جنہوں نے صحابہ کرام کی بھی سیرتیں نہیں پڑھی ہوں گی, اور ان کو بس انجیکٹ کر دیا ہو گیا ہوگا, کہیں سے وسوسہ آ گیا ہوگا, اب وہ اس کو پال رہے ہوں گے, پرورش کر رہے ہوں گے.
دعوت اسلامی میں آ جائے نا,
سب مسئلے
سب مسئلے حل ہو جائیں, کہیں نہ جائیے یہاں آ جائیے.
یہ واقعی نا کہ اپنی آنکھ کا دوسرے کی آنکھ کا تنکا نظر آ جاتا ہے, اپنی آنکھ کا شہتیر نظر نہیں آتا. شہتیر تختے کو بولتے ہیں لکڑی کے, وہ میرے ساتھ بھی اسی طرح کا ہوا تھا بغداد معلہ میں, کہ وہ ہم کچھ اسلامی بھائی مل کے گئے تھے بغداد,
چپل نہیں پہنے تھے,
ہاں چپل نہیں پہنے تھے,
بغداد والے سلسلے میں بھی بات کرنی
تھی. وہ کوئی عرب تھا, وہ ایک ہی ایسا ٹکرا میرے کو ایسا ایک ہی ملا ہے, تو ایک تھا یا پتہ نہیں ایک سے زیادہ تھے, تو وہ بھی وہی اعتراض کرنے لگے کہ یہ کون سی سنت ہے, عربی میں بول رہے تھے, اور تھے شیوڈ اور لباس ماڈرن. اب میں نے بچھال کر دی, یہ جو تم نے منڈا رکھی ہے یہ کون سی سنت ہے, یہ جو تم نے لباس پہنا یہ کون سی سنت ہے, یہ جو تم نے پینٹ چڑھا رکھی یہ کون سی سنت ہے, ایسے گھبرا کر چلے گئے.
آپ بھی تو فل پلیش آئے تھے نا, تو بغداد میں پیر صاحب کا شہر تھا,
وہ بھی ایک تھا یہ بھی ایک تھا.
اچھا بریلی شریف میں بھی جب گئے تھے آقا حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی کے دربار میں, وہاں بھی آپ ننگے پیر تھے
الحمدللہ.
اس کا مطلب جو باب المدینہ میں آئے گا وہ بھی ننگے پیر آئے نا, مرشید کا شہر ہے.
تعظیم کی بات جہاں تک
ہے, مرشید کا شہر ہے نا,
تعظیم کی بات جہاں تک ہے, اس کا فیصلہ تو ایسے شخص سے کرا دیا جائے جس کا تعلق اسلام سے نہ ہو. یعنی الحمدللہ جیسے پچھلے دنوں ایک بار ہمارے سامنے آئی, آپ کا سفر ہوا بینکاک میں کا, تو میلاد رضا, یہ جلوس میلاد کو دیکھ کر یعنی مسلمانوں کا اپنے نبی کی تعظیم کرنا دیکھ کر ایسے متاثر ہوئے کہ مسلمان, یعنی اس چیز کو تو دیکھ کر بندہ خود فیصلہ کر سکتا ہے کہ جہاں تعظیم کی بات ہوگی, یہ تعظیم کو دیکھ کر وہ شخص جو آج تک یوں سمجھے کہ دشمنان مصطفیٰ میں تھا, وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام.
یا میں یہ تھوڑی سی عرض کر دوں, اسلام لانے والا واقعہ نا یقیناً جلوس میلاد کی اپنی باہر ہیں, اپنا ایک اس کا ایک اپنا ایک رونق ہے, لیکن اس بینکوں کا جلوس میلاد کا جو انداز تھا نا, یہ وہی تھا کم و بیش جو جلوس میلاد کا انداز دعوت اسلامی میں ہم نے امیر سنوں کے ساتھ دیکھا تھا. وہ ایک جو ایک چلتا ہے نا, اس طرح کی کیفیت میں.
تو وہی بات ہو گئی نا, وہ بھی ایک تھا یہ بھی ایک تھے, تو ایک ہی انداز ہوگا.
تو وہ اسلامی بھائیوں پر جو اس پر جو تھا نا کہ بس وہ نعت کلام اور جھومنا اور عشق محبت رونا, وہ یہ انداز. تو اللہ کرے کہ ایسا ہو. وہ عجیب بعض اس طرح کے انداز ہوتے ہیں جس میں لوگ تنقید کرتے ہیں.
یہ پہلا واقعہ نہیں. امیر اہل سنت نے ایک مرتبہ مدنی مذاکرے میں واقعہ بھی بیان فرمایا کہ وہ چراغا دیکھا تھا بارہویں شریف کا, کسی غیر مسلم نے, وہ متاثر ہوا اور مسلمان ہو گیا.
ہمارے مدنی مننے کی نیکی کی دعوت کو دیکھا ہے غیر مسلم نے جلوس میلاد میں, اور وہ نیکی کی دعوت سن کر مسلمان ہو گیا. اس کو پتا نہیں کیا ایسا نظر آ گیا, بس وہ نظر آ جاتا ہے بپا. وہ
دراصل وہ دعوت اسلامی ایک عالمگیر تحریک ہے, اور تا دم بیان 187 ممالک میں, الحمدللہ 187 کنٹریز میں اس کا پیغام پہنچ چکا ہے. اب ہمیں انہی میں کام کرنا ہے. اب ایک آدمی کا بریلی شریف میں ننگے پیر رہنا, دو چار کا مسافر کی صورت میں وہ دوسرے ملک گئے اور ننگے پیر رہے, اور اس کا, اور اب یہاں لاٹ کے لاٹ اگر ہزاروں لاکھوں ننگے پیر رہنا شروع کر دیں باب المدینہ میں, تو مرکز الاولیاء میں, تو ملتان میں, تو ادھر ادھر, تو پھر لوگ دعوت اسلامی سے دور بھاگیں گے. آپ کس کس کو سمجھانے جائیں گے؟ کوئی بولے گا میرے پیر کا شہر ہے, کوئی بولے گا میرے پیر کا ملک ہے. تو پھر یہ ساری دنیا ہماری ہے یار, تو صرف اس میں کافی وسعت ہے. تو اس لیے وہ آپ نے سنا ہوگا, الامر فوق الادب, حکم ادب پر فوقیت رکھتا ہے. تو میں مجھ سے نسبت رکھنے والے جتنے بھی ہیں ان سب کو مطلب یہ عرض کرتا ہوں, عرض بلکہ جو بھی آپ سمجھے, میں وہ عربی میں سمجھا چکا میں, کہ میں تاکید کرتا ہوں کہ آپ باب المدینہ میں ننگے پاؤں نہیں پھریں گے.
حضور اب آپ نے ایک بات,
میری بات تو ماننی پڑے گی نا.
حضور آپ نے ایک بات چھیڑی دی, اب دل نہیں مانتا, کیا کریں اس
کا؟ اب دل
وہی ادب
جواب دے دیا
جی,
وہ ادب پر فوقیت رکھتا ہے. تو اب آپ اس نیت سے چپل پہن کر باب المدینہ میں گھومیں گے کہ امر ہے, تو انشاءاللہ اس کا بھی ثواب ملے گا, جبکہ آپ کو یہ غلبہ ہے محبت کا کہ میں ننگے پاؤں پھروں انشاءاللہ. تو اس لیے یہاں ننگے پاؤں پھرنے کی کسی کو اجازت نہیں. وہ پھر ہوئے نا کہ وہ لاٹ کا لاٹ ہوگا, پھر یہ اس میں سے انگھڑ بھی ہوں گے جو بغیر پاؤں دھوئے مسجد میں داخل ہو جائیں گے, اور اس سے اور مسائل کھڑے ہوں گے. تو میری طرح بغل میں بوتل نہیں رکھیں گے. اچھا بوتل بھی رکھیں گے تو پھر مسائل کھڑے ہو جائیں گے,
دھو دیں گے وہی
سب بوتلیں رکھنی شروع کریں گے. تو اس لیے وہ موقع محل ہوتا ہے اس کا باب المدینہ میں ننگے پیر گھومنا, یعنی کہ میری طرف سے اجازت نہیں ہے.
انشاءاللہ چل مدینہ.
ہاں اپنے گھر کی چار دیواری میں ننگے پیر گھومتے رہے, آپ کو کون منع کرتا ہے؟
بابا ننگے پیر وہاں رہے آپ مدینہ شریف میں, تو کبھی چھالا بھی پڑا آپ کی پاؤں میں؟ کبھی آپ کے قدم میں چھالا پڑا؟
الحمدللہ.
کیا بات,
داغ پڑ جانا, پھر بعد وقت آبلا ہو جاتا ہے, پھول جاتا ہے وہ. تو یہ سعادتیں ملی مجھے الحمدللہ.
تو پھر کیا خوشی ہوتی تھی آپ کو؟
کیسی
کیا مطلب
کیسی خوشی ہوتی تھی؟ وہ اعلی حضرت کا شعر جو ہے نا,
جی
مجھ کو دیوانہ بتاتے ہو, میں وہ ہوشیار ہوں, پاؤں جب تحفے حرم میں تھک گئے سر پھر گئے.
مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے آج کے اس سلسلے میں بڑی پیاری انوکھی اور محبت و عشق بھری باتیں سنی, اور آخر تک یہاں کے پاؤں میں جوتا رہے. محبوب کا کوچا ہے یہ, ہوش کر تو ہوش کر, غافل مدینہ آ گیا. انشاءاللہ تعالیٰ کے سلسلے میں پھر ذکر مدینہ ہوگا, حج کی باتیں ہوں گی اور امیر سنت کے واقعات ہوں گے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ
علیہ. غیبت کے خلاف جنگ, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے
انشاءاللہ.
مسجد بنو تحریک
جاری رہے گی
انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں, تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں تیرا کلام ہے الیاس پاک